آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطا وار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطا وار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ پڑا دربار یا رسول۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، آج دنیا میں جو کچھ بھی ترقی نظر آتی ہے اس کی وجہ صرف عقل ہے، اسی کی بنیاد پر انسان دوسری مخلوقات سے افضل ہے، لیکن عقل مندی یہ نہیں ہے کہ صرف مادی ترقی پر اکتفا کیا جائے بلکہ روح پر بھی توجہ دی جائے، یعنی اللہ کے احکامات کی پابندی کرے۔ یہ ایک عقلی اصول ہے کہ کسی چیز کا بنانے والا ہی اس کے استعمال کے طور طریقے کو درست طور پر بیان کر سکتا ہے۔ بس اگر صحیح معنی میں انسان عاقل ہے تو وہ اپنے خالق کے احکامات کا پابند رہے گا۔ عقل کی اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے تمام احکامات اور ثواب عقاب کا محور بھی عقل ہے، یعنی جس قدر عقل زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ ذمہ داریاں ہوں گی۔ جب اللہ نے عقل کو خلق کیا تو اس سے باز پرس کی اور فرمایا ادھر آؤ، وہ آ گئی، پھر فرمایا واپس لوٹ جاؤ، وہ واپس لوٹ گئی، پھر فرمایا اپنی عزت و جلال کی قسم میں نے کوئی ایسی مخلوق خلق نہیں کی جو میرے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب ہو، اور میں تجھے صرف اس شخص میں کامل کروں گا جس سے مجھے محبت ہوگی، یاد رکھ میں تجھ کو ہی حکم دوں گا، تجھ کو ہی روکوں گا، تجھ ہی کو عذاب اور تجھ ہی کو ثواب عطا کروں گا۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ اگر زبان سے آگے نہ بڑھے تو منافقت، اور اگر جذبات کی ترجمانی بھی کرے تو یہ حب اہل بیت، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی عملی پیروی بھی ہو تو یہ حقیقی شیعہ ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی لیے شیعہ کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کے مراتب بھی عظیم ہیں۔ راہ مستقیم پر چلنے والے انسان کے لیے دو کھائیاں سب سے زیادہ خطرناک ہیں، پیٹ اور جنسی مسائل۔ ان کی خاطر پارسا اور عبادت گزار انسان بھی برائی کی راہ پر چل نکلتا ہے، اور جس قدر پیٹ میں حرام جاتا رہے گا اور جس قدر جنسی بے راہ روی بڑھے گی، اتنا ہی خدا کی عبادت سے دور اور شیطان کے جال میں پھنستا چلا جائے گا۔ لہذا امام ان کی دو حفاظت کو تمام عبادات پر افضل قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، پیٹ اور جنسی مسائل میں بے راہ روی سے بچنا افضل ترین عبادت ہے۔ دنیا ہر کسی کو مل سکتی ہے، چاہے وہ خدا کا دوست ہو یا دشمن۔ دنیا دوستوں کے لیے انعام اور دشمنوں کے لیے مزید غفلت کا باعث ہوتی ہے، لیکن دین کی نعمت خدا ہر کسی کو نہیں دیا کرتا، بلکہ صرف اور صرف اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ مومن ہمیشہ حیا کا پیکر ہوا کرتا ہے۔ آج بہت سے لوگ علی اعلان بے حیائی کی نمائش کرتے ہوئے بھی خود کو مومن کہتے ہیں، جبکہ حیا اور ایمان کا رشتہ اس قدر مضبوط ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دور ہو جائے تو دوسرا بھی اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مبنی پروگرام یادوں کے دھروں کے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 12 بہمن، یکم شعبان اور 31 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بارہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو 15 سال کی جلا وطنی کے بعد بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایران کی سرزمین پر قدم رکھا اور ایران کی بہادر و جانثار قوم نے آپ کا بے نظیر استقبال کیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ہی تاریخ کے کسی دور میں عوام نے کسی محبوب رہنما کا اس طرح استقبال کیا ہو۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے مہرآباد ایئرپورٹ پر مختصر تقریر میں قوم کا شکریہ ادا کیا اور انقلاب اسلامی کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قبرستان بہشت زہرا تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ میں اس قوم کے تعاون اور حمایت سے حکومت قائم کروں گا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بہشت زہرا سے لوٹنے کے بعد تہران میں ایک معمولی سے گھر میں سکونت اختیار کی اور انقلاب اسلامی کی قیادت فرماتے رہے۔ بارہ بہمن سن 1391 ہجری شمسی کو ایران کے ایک اہم سیاستداں، ماہر قانون اور سابق نائب صدر ڈاکٹر حسن ابراہیم حبیبی کا تہران میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1315 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے تھے۔ ڈاکٹر حسن حبیبی نے فرانس کی سوربن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور برسوں اسلامی جمہوریہ ایران کے ایران شناسی فاؤنڈیشن کے سربراہ رہے۔ میر حسین موسوی حکومت میں وزیر سائنس و اعلیٰ تعلیم اور وزیر قانون، اور ہاشمی رفسنجانی اور سید محمد خاتمی کی حکومت میں نائب صدر کے عہدے پر فائز رہے۔ وہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد دیگر ممالک کے آئین سے استفادہ کرتے ہوئے آئین کا مسودہ تیار کرنے والے ماہرین قانون میں شامل تھے۔ ڈاکٹر حسن حبیبی اسلامی جمہوریہ ایران کی تشخیص مصلحت نظام کونسل اور ثقافتی انقلاب کی اعلیٰ کونسل کے رکن بھی تھے، اور انتقال کے وقت تک ان دونوں کونسلوں کی رکنیت ان کے پاس تھی۔ 12 बहमन सन 1361 हिजरी शमसी को तेहरान में पहला फिल्म और ड्रामा फेस्टिवल मुनक़िद हुआ। सन 1361 हिजरी शमसी में इस्लामी इनकलाब की चौथी सालगिरह और अशरे फज्र के आगाज के मौके पर तेहरान में पहला फज्र बैनुल अक्वामी फिल्म फेस्टिवल और पहला कौमी ड्रामा फेस्टिवल मुनक़िद हुआ। इस फेस्टिवल में गैर मुल्की मेहमान और फिल्म और टीवी हिदायतकार और फनकार शरीक थे और ईरानी और गैर मुल्की फिल्म साजों ने अपनी बाज नई फिल्मों की नुमाइश की। फज्र फिल्म और ड्रामा फेस्टिवल इस्लामी जमहूरिया ईरान का फन और आर्ट का सबसे अहम फेस्टिवल शुमार होता है। हर साल अशरे फज्र के मौके पर दसियों ईरानी हिदायतकार और फनकार अपनी फिल्मों और ड्रामों की नुमाइश करते हैं और फिल्म और ड्रामे के मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन फनकारों को सी मुर्ग नामी अवार्ड दिया जाता है। यकुम शाबान सन 531 हिजरी कमरी को आले खुजंद के एक मुमताज खतीब और अहम फकीह मोहम्मद बिन साबित का इंतकाल हुआ। उन्होंने फिक्हे की तालीम अपने वालिद अबू बकर खुजंदी से हासिल की। वो अपने दौर के फाजिल उलमा से इल्म हदीस हासिल करते रहे। कुछ अरसे के बाद उन्होंने बगदाद के मदरसे निजामिया में मौलमी इख्तियार कर ली। काबिले जिक्र है कि आले खुजंद का इराक के एक इलाके खुजंद से ताल्लुक था और उनका खानदान फुकहा दानिशवरों का खानदान था। 5वीं सदी से 7वीं सदी हिजरी कमरी तक इस खानदान को लोगों में बहुत ज्यादा शोहरत हासिल थी। यकुम शाबान सन 693 हिजरी कमरी को 7वीं सदी हिजरी कमरी के मारूफ फकीह व अदीब गयासुद्दीन अबू मुजफ्फर अब्दुल करीम बिन अहमद ने, जो सैयद इब्ने ताऊस के लकब से मारूफ हैं, इराक के शहर काजमैन में वफात पाई। वो सन 648 हिजरी कमरी में पैदा हुए थे। उन्होंने 11 साल की उम्र में कुरान करीम हिफ्ज कर लिया था। उसके बाद अदबी उलूम में महारत हासिल की और ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी जैसे अपने दौर के दानिशवरों से कस्बे फैज किया। उनकी लिखी कई किताबें अब भी मौजूद हैं जो अरबी में हैं। इनमें लहूफ को काफी शोहरत हासिल है। यकुम शाबान सन 1266 हिजरी कमरी को जैयद आलिम दीन शेख मोहम्मद हसन नजफी ने, जो साहब जवाहर के लकब से मारूफ हैं, वफात पाई। साहब जवाहर ने अपने नजरियात और तहकीकात को बहुत सलीस और दिलकश अंदाज में पेश किया है। जवाहरुल कलाम अहमियत के लिहाज से फिक्ह की बहुत गिरां बहा किताब है। इसमें तमाम फिक्ही हत्ता फुरूई मसाइल भी बड़े मुदल्लल अंदाज में गहराई और गिराई के साथ बयान हुए हैं। उन्होंने ये किताब 25 साल की उम्र में लिखनी शुरू की और 5 साल में मुकम्मल हुई। इकतीस जनवरी सन 1599 ईस्वी को हिंदुस्तान में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी गई। इस कंपनी के कयाम का हुक्म बरतानिया की मलके एलिजाबेथ अव्वल ने दिया था। काबिले जिक्र है कि ये कंपनी उस जमाने में बड़ी सियासी तब्दीलियों का बाइस बनी और उसने जनूबी एशिया के जरखेज इलाकों में बरतानवी साम्राज्य के तसल्लुत की बुनियाद रखी। बाद अज़ां इस कंपनी के जरिए बरतानवी हुकूमत जनूबी एशिया में अपनी इस्तेमारी सरगर्मियां अंजाम देने लगी। बरतानिया के बाद हॉलैंड, पुर्तगाल और फ्रांस भी जनूबी एशिया की तरफ बढ़े। ईस्ट इंडिया कंपनी के कयाम के 250 साल बाद सन 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तान पर बरतानिया के मुकम्मल तसल्लुत और असर व रसूख की वजह से सरजमीन हिंदुस्तान भी बरतानिया का एक हिस्सा शुमार की जाने लगी और मलके विक्टोरिया ने हिंदुस्तान और बरतानिया की मलका की हैसियत से ताज पहना। इस तरह हिंदुस्तान पर अंग्रेजी साम्राज्य के सख्त दौर का आगाज हुआ। इकतीस 31 जनवरी सन 1850 ईस्वी को चीनी अवाम की सबसे बड़ी तहरीक जो ताई पिंग यानी अमन व सलामती की तहरीक के नाम से मशहूर है शुरू हुई। इस तहरीक के असबाब मेहनत कश तबके की बदहाली और मुआशरे में फैली शदीद गुर्बत थी। ये हालात गैर मुल्की साम्राज्य और मंचू खानदान की नाअहल हुकूमत की वजह से अपने उरूज को पहुंच चुके थे। ये तहरीक खुदाई फरमान के नाम के तहत मंचू खानदान की हुकूमत की सरनिगुनी के मकसद से आगे बढ़ी और जमीन की मुनसिफाना तकसीम, मर्दों और औरतों के दरमियान मुसावात और भाईचारे का उसूल इस तहरीक के मुतालबात थे। ताइपिंग तहरीक 14 साल तक जारी रही और आखिरकार बेशुमार लोगों की हलाकत, बरतानिया और फ्रांस की मुसल्लहाना मुदाखलत और इन मुल्कों की तरफ से चीन के जमींदारों और मंचू खानदान की हिमायत के बाद सरकोब कर दी गई। इकतीस जनवरी सन 1951 ईस्वी को उर्दू के एक मारूफ शायर सीमाब अकबर आबादी ने वफात पाई। उनका असल नाम आशिक हुसैन था। वो सन 1880 में अकबराबाद या आगरे में पैदा हुए। ऐसे में थे कि वालिद का इंतकाल हो गया जिसके बाइस तालीम तर्क करनी पड़ी। सन 1898 में उन्होंने दाग की शागिर्दी इख्तियार की और दबिस्तान दहली से वाबस्ता हो गए। सन 1921 में सीमाब अकबर आबादी ने तसनीफ व तालीफ का एक इदारा कसरुल अदब के नाम से कायम किया जिसमें नौ मश्क शोरा के कलाम की इसलाह की जाती थी। सीमाब अकबर आबादी कयाम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान चले गए और कराची में सुकूनत इख्तियार की। वो बकौल खुद 284 किताबों के मुसन्निफ थे। उन्होंने कुरान मजीद का मंजूम तर्जुमा भी किया था जो वही ये मंजूम के नाम से शाया हो चुका है। समय इसी के साथ यादों के झरों के प्रोग्राम खत्म होता है।
عزیز سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، دنیا کی حرص اور چاہت ایسا مرض ہے جو عمر کے کسی بھی حصے میں کم نہیں ہوتا۔ عام طور پر جوانی میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب بوڑھے ہوں گے تو دنیا داری چھوڑ کر عبادت کی طرف توجہ دیں گے، لیکن دنیا پرستی کی بیماری اگر ایک انسان میں ایک مرتبہ لگ جائے اور اس کا علاج شروع ہی نہ کیا جائے تو بڑھتے بڑھتے ایک ایسی منزل آ جاتی ہے کہ دنیا کے غم میں ہی جیتا ہے، اسی کے غم میں مرتا ہے۔ دنیا کے حریص کی مثال ریشم کے کیڑے کی مانند ہے، جتنا اس کے گرد ریشم کا اضافہ ہوگا اتنا ہی اس کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ اسی غم میں مر جائے گا۔ روز محشر جب انسان کا اعمال نامہ سامنے آئے گا، خوف مارے ہر آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہے گی سوائے تین آنکھوں کے، وہ آنکھ جو خدا کی راہ میں شبداری کرے، وہ آنکھ جو خوف خدا کی وجہ سے گریا کرے، اور وہ آنکھ جو حرام چیزوں میں اٹھنے سے روک لی جائے۔ مخلص انسان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور خلوص کے اظہار کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کی جائے۔ مومن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے حق میں کی جانے والی دعا کے جلد قبول ہونے کی امید ہے۔ انسانی زندگی کا مقصد قرب خدا کا حصول ہے۔ دعا اگر قبول نہ بھی ہو تو بھی اس کا اہم ترین فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ بندہ اپنے معبود کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور اس کی نشانی وہ سکون ہے جو دعا کرنے کے بعد انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ بندہ اپنے معبود کی بارگاہ میں جتنا زیادہ حاضر ہوگا، معبود اس سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اسی لیے ہر وقت دعا کرنی چاہیے، لیکن دن بھر میں بعض ساعات ایسی ہوتی ہیں جن میں دعا کی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندوں میں سے سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو زیادہ دعا کرتا ہو۔ بس تم سحر کے وقت سے سورج طلوع ہونے تک دعا کرو، کیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رزق تقسیم کیا جاتا ہے اور بڑی عظیم حاجتیں پوری کی جاتی ہیں۔ ویسے تو ہر گناہ اور ہر برائی انسان کے لیے مضر ہے کہ جس کا عذاب انسان کو ضرور چکھنا ہوگا، البتہ توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے جس کے ذریعے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن بعض برائیاں ایسی ہیں کہ جن کا عذاب انسان دنیا ہی میں دیکھ لیتا ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تین خصلتیں ایسی ہیں جن کا عادی شخص ان کے وبال دیکھے بغیر اس دنیا سے نہیں جاتا: ظلم، قطع رحم، جھوٹی قسم جس کے ذریعے وہ اللہ سے لڑتا ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا اگلا پروگرام، گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ۔ محترم سامعین، پروگرام گھر اور گھرانے کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید کہ آپ کو پسند آئے گا۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم اپنے دوستوں کا احترام کرو اور انہیں بڑا سمجھو، اور آپس میں ایک دوسرے سے نہ لڑو، کیونکہ تمہارا یہ عمل ادب کے خلاف شمار ہوگا۔ اسلامی معاشرے میں افراد ایک دوسرے کی نسبت برابر کا حق رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں احترام صرف کلامی احترام تک محدود نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے حقوق کے احترام کو بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام سجاد علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ تمہارے دوست کا حق یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ انسانی اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اور اگر انسانی اخلاق کے ساتھ پیش نہ آ سکو تو حق اور انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے دوست کا اسی طرح سے احترام کرو جس طرح سے وہ تمہارا احترام کرتا ہے۔ ایک دوسرے کو متاثر کرنے اور ایک دوسرے کے درمیان محترمانہ تعلقات کی آشکار ترین قسم گھریلو تعلقات میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اگر گھریلو اور سماجی تعلقات و روابط میں دوسروں کی بے احترامی ایک قسم کی بے ادبی شمار کی جاتی ہے، تو اس کا تعلق محققین کی نظر میں بے ادبی کرنے والے شخص کے بچپن کے دور سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت اور سماجی اقدار کے تعین میں جس قدر کوتاہی کرتے ہیں، اسی مقدار کے مطابق بچوں کی شخصیت خراب ہوتی جاتی ہے، اور گھر کا ماحول جتنا اچھا ہوتا ہے تو اس گھر کے بچوں پر بھی اس کا اچھا اثر مرتب ہوتا ہے، اور ایسے ماحول میں تربیت پانے والے بچے مستقبل میں معاشرے میں اچھی شخصیت بن کر ابھرتے ہیں۔ اور ایسے گھرانے کے افراد ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نہایت ہی محبت کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں۔ تربیتی امور کے ماہر جناب کیومرس جباری کہتے ہیں کہ دوسروں کا احترام کرنا ایک اقتصابی امر ہے جس کا براہ راست گھرانے کی تعلیم و تربیت سے تعلق ہوتا ہے۔ جناب کیومرس جباری کہتے ہیں کہ کسی کا احترام کرنا معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور جب کوئی شخص کسی کی رضا و خوشنودی کے لیے احترام کرتا ہے تو اس کے اندر بھی احترام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس اہم عمل کے تحفظ کے سلسلے میں معاشرے کی ترغیب بھی ہوتی ہے۔ دوسروں کا احترام کرنے کے مسئلے کی اہمیت اور انفرادی اور اجتماعی شخصیت کی نشو نما میں اس کے اچھے اثرات کے پیش نظر میاں بیوی اپنی مشترکہ زندگی میں ہوشیار رہیں کہ ایک دن ان کی مہر و محبت پر مشتمل ان کی اچھی زندگی میں ایک دوسرے کے حقوق کی خلاف ورزی کا سبب نہ بن جائیں، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کا احترام کھو بیٹھیں۔ خاص طور پر اختلافی مسائل میں میاں بیوی کو زیادہ توجہ رکھنی چاہیے، کیونکہ جو چیز میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے سے قریب کرتی ہے وہ ہے ایک دوسرے کا احترام۔ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام معاشرتی اصول و قوانین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دوستی کی بنا پر کبھی بھی اپنے دوست کا حق ضائع نہ کرو، اس لیے کہ جس کا تم نے حق ضائع کیا ہے اب وہ تمہارا دوست نہ رہے گا۔ اس سلسلے میں مشہور و معروف فلسفی اور حکیم ارسطو کا کہنا ہے کہ دوستی کو قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کی شخصیت کو پہچاننا اور اس کے احترام کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سامعین، پروگرام کے اس حصے میں ہم عورتوں کی اجتماعی شمولیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ بعض افراد کا خیال ہے کہ عورتیں معاشرے میں جتنی فعال اور سرگرم ہوں گی ان کے حقوق کی ادائیگی بھی زیادہ ہوگی۔ البتہ معاشرے میں عورتوں کے کاموں کے پیش نظر یہ خیال درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ اکثر ملکوں میں عورتوں کو سستا مزدور سمجھا جاتا ہے، جس کی بنا پر عورتوں کو کام جلد مل جاتا ہے، اور عورتوں کو جلد کام ملنا انہیں مساوی حقوق دینے کے مترادف نہیں ہے۔ دوسری طرف واضح ہے کہ انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ مرد عورت گھریلو اور سماجی امور میں برابر کے شریک ہوں، یعنی مرد عورت دونوں معاشرے کی ترقی اور پیش رفت میں مؤثر اور فعال کردار کے حامل ہوں۔ اگر عورت گھریلو امور اور مسائل میں محدود ہو کر رہ جائے تو وہ پھر معاشرے میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی فکر گھر کی چار دیواری میں محدود ہو کر رہ جائے گی، اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق بچوں کی تربیت، جو اس کا سب سے بڑا مقصد ہے، پورا نہ کر سکے گی۔ لیکن بعض ماہرین نے اجتماعی سرگرمیوں کی تعریف سے ہٹ کر یہ کہا ہے کہ ہم جب اجتماعی سرگرمیوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کام نہیں ہے، بلکہ اجتماعی سرگرمیوں سے ہماری مراد معاشرے کے مسائل میں موجودگی اور اجتماعی مسائل سے آگاہی اور معاشرے کے اندر مؤثر اور مفید کردار کا ادا کرنا ہے۔ اس تعریف کے بعد عورتیں اجتماعی سرگرمیاں گھر اور معاشرے کے اندر عوامی تنظیم کے دائرے میں رہ کر انجام دے سکتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بعض عورتیں سرکاری ملازم ہیں، لیکن وہ سیاسی اور اجتماعی مسائل سے بالکل آگاہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بعض ملکوں میں عورتیں سرکاری ملازم ہیں، اور اگر ان سے اپنے ملک کے صدارتی انتخابات کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس طرح کی عورتیں معاشرے کے اندر صرف ایک سماجی وسیلے کے عنوان سے کام کرتی ہیں، اور ملکی مسائل پر ان کی کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن ان کے مقابلے میں ایرانی عورت کو دیکھیے کہ چاہے وہ سرکاری ملازم ہو یا نہ ہو، اپنے معاشرے کے بارے میں کافی حساس ہوتی ہیں۔ اگر دیہات کی رہنے والی ایک ایرانی عورت سے ایران کے داخلی اور عالمی مسائل کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ ان مسائل کا تجزیہ و تحلیل کرنے کے علاوہ اپنا نظریہ بھی پیش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سماجی سرگرمیوں میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ عورت اسلامی معاشرے کو تشکیل دینے والے ایک رکن کی حیثیت سے تمام مسائل کے بارے میں حساس ہو، اور معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں بنیادی کردار ادا کرے۔ اسلامی انقلاب کے تکوینی مرحلے میں عورتوں کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے، یہاں تک کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایران کے مسائل میں عورتوں کے اہم کردار کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہی عورتیں تھیں جنہوں نے مردوں کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عورتیں مردوں کی شجاعت و دلیری اور ان کے حوصلوں کے بلند ہونے کا باعث بنتی ہیں، اس لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے مقدمے میں عورتوں سے متعلق اہم بحث کی گئی ہے، جس میں عورتوں کے بارے میں نظام کے کلی نظریات بیان کیے گئے ہیں۔ اس بیان میں عورت ایک فعال، آگاہ اور شجاع اور مدبر موجود کے عنوان سے تعریف کی گئی ہے، جو اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ ہے اور اپنے گھریلو مسائل کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داریوں کو بھی نبھاتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے شق نمبر 21 میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی شخصیت اور اس کے مادی اور معنوی حقوق کے لیے مناسب زمینہ فراہم کرے۔ اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران کے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے سلسلے میں عورتیں اپنے اسلامی اصول و اقدار کے تحفظ کے ساتھ ایران کے مختلف ثقافتی، سماجی اور سیاسی شعبوں میں خدمت کر رہی ہیں اور معاشرہ ان کے مختلف مہارتوں سے بہرہ مند ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران خاندان اور گھریلو اصول و قوانین کے بارے میں مستحکم ترین تعلقات پر زور دیتا ہے اور ایران کی نظر میں عورت گھر اور گھرانے کے تحفظ کے سلسلے میں ایک اہم عنصر شمار ہوتی ہے۔
کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد۔ ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد۔ ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد۔ آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے کام ہے یہ ماں خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسین کا ایک دام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس لام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت قط رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہے باہمی الفتوں سے سنورتے رہے دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہے اپنی ملت رہے زندہ ہو زندہ باد
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے عالمی خبریں خبروں کا آغاز کرتے ہیں اہم سرخیوں سے اسلامی جمہوری ایران میں اسلامی انقلاب کی سالگرہ کے 10 روزہ جشن کا آغاز پورے ملک میں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تقریبات القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے جنگ غزہ میں بریگیڈ کے کمانڈر ان چیف محمد زیف اور دیگر سینئر کمانڈروں کی شہادت کی تصدیق کر دی جنگی قیدیوں کی حوالگی کے منظم تقریب اور اس میں فلسطینی عوام کی پرجوش شرکت دنیا کے لیے حیرت انگیز اور مزاحمتی محاذ کی حمایت کی مظہر پاکستان کے قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن، کئی دہشت گرد ہلاک۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وطن واپسی اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 46ویں سالگرہ کی مناسبت سے ایران بھر میں 10 روزہ خصوصی تقریبات کا آغاز ہوا۔ اس سال اسلامی جمہوریہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 46ویں سالگرہ منائی گئی، اور اس سلسلے کی خصوصی تقریبات کا باضابطہ آغاز بانی انقلاب اسلامی امام خمینی کی جلا وطنی کے بعد وطن واپسی کے دن کی مناسبت سے اشرہ فجر عنوان کے تحت ہوا۔ اسی مناسبت پر بانی انقلاب کی وطن آمد کے وقت ملک بھر میں گرجا گھروں، ریل گاڑیوں نے اپنے گھنٹے اور سیٹیاں، جبکہ خلیج فارس اور بحری جہازوں نے اپنے ہارن بجا کر اس تاریخی دن کی آمد کی خبر سنائی، اور ساتھ ہی خصوصی عوامی اور عسکری دستے نے تہران کے میر آباد ایئرپورٹ سے تاریخی قبرستان بہشت زہرا تک امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے گزرنے والے راستے پر مارچ کیا، اور ساتھ ہی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے پھولوں کی بارش کی گئی۔ القسام بریگیڈ کے کمانڈر اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی تصدیق کے بعد استقامتی فلسطینی محاذ میں شامل جہادی گروہوں نے غاصب سنی حکومت کے مقابلے میں مجاہدت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین نے فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک کے عسکری ونگ، القسام بریگیڈ کے کمانڈر محمد زیف اور دیگر شہید کمانڈروں کی شہادت کے موقع پر ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ شہید محمد زیف نے طوفان الاقصی آپریشن کے کامیاب آغاز کے ساتھ ہی مزاحمت کو ایک منظم طاقت میں تبدیل کیا اور سیونی غاصبوں کے تانے بانے بکھیر دیے۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمانڈروں کی شہادت سے نہ صرف مزاحمت کمزور نہیں ہوئی بلکہ ان کے عزم و ارادے مزید بلند ہو جاتے ہیں۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کی عسکری ونگ شہید ابو علی مصطفیٰ بریگیڈ نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ محمد زیف اور ان کے ساتھیوں کی شہادت شہداء کے راستے کو جاری رکھنے کے لیے مزاحمت کی ثابت قدمی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شہداء الاقصی بریگیڈ نے بھی ایک بیان میں فلسطینی قوم اور شہداء کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہادر کمانڈروں کی شہادت انہیں ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک، جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو، حتمی فتح تک قومی اتحاد کے راستے کو جاری رکھنے کا عزم دیتی ہے۔ فلسطین کی عوامی مزاحمتی تحریک نے بھی اپنے ارکان اور مجاہدوں کی جانب سے ایک بیان میں محمد زیف اور ان کے ساتھی شہید کمانڈروں کے قابل فخر شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا، اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ جہاد اور مزاحمت کو ایک اسٹریٹجک آپشن کے طور پر اختیار کیا جائے گا، اور ساتھ ہی فلسطین کو صہیونی غاصبوں کے چنگل سے نجات دلانے اور فلسطینیوں کی ایک انچ زمین سے بھی چشم پوشی نہ کرنے پر زور دیا گیا۔ تحریک مجاہدین اور فلسطین کی عوامی پارٹی نے بھی ایک بیان جاری کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ محمد زیف اور ان کے ساتھی شجاعت و ایثار و فداکاری کی زندہ مثالیں ہیں۔ اس بیان میں مزید کہا گیا کہ قابض عناصر ہمارے مزاحمت کے قائدین کو شہید کر کے فلسطینی عوام کی خواہشات کو پامال نہیں کر سکتے۔ اس سے قبل تحریک حماس اور فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی نے بھی الگ الگ بیانات میں شہید محمد زیف اور متعدد دیگر مزاحمتی کمانڈروں کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا اور ان کی استقامت و پائیداری کو سراہا۔ ادھر فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ حماس کے عظیم رہنماؤں کی شہادت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مزاحمت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل محمد الہندی نے ایک تقریر میں کہا کہ حماس کے فرنٹ لائن کے رہنماؤں کی شہادت کا مطلب مزاحمت کا خاتمہ نہیں ہے۔ حماس غزہ میں اپنے فیلڈ کمانڈروں کی شہادت کے بعد بھی آخری دن تک لڑتی رہے گی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مزاحمت نے غاصب حکومت کو مذاکرات پر مجبور کیا، اور قیدیوں کی رہائی کے مناظر بنیامین نیتن یاہو کی شکست کے غماز ہیں۔ الہندی نے مزید کہا کہ غاصب حکومت بحران پیدا کر رہی ہے، اور مزاحمت کو بلیک میل کرنے کی نیتن یاہو کی کوشش ناکام ہوگی۔ صہیونی حکومت فلسطینی عوام کی خوشیوں کو سبوتاج کرنے کے لیے قیدیوں کی رہائی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے۔ جہاد اسلامی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے یاد دہانی کرائی کہ صہیونی حکومت معاہدے کی شرطوں پر عمل کرنے کی پابند ہے، اور اگر وہ ان پر عمل نہیں کرتی ہے تو مزاحمت کے پاس اپنے آپشنز موجود ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورہ قطر میں حماس کونسل کے سربراہ محمد اسماعیل درویش اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات اور گفتگو کی۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے قطر کی دارالحکومت دوحہ میں حماس کی سیاسی کونسل کے سربراہ محمد اسماعیل درویش اور چند اراکین کے علاوہ حماس کے بعض دیگر رہنماؤں سے ملاقات کی، جس میں غزہ کے حالات اور جنگ بندی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس ملاقات سے قبل قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے ملاقات اور گفتگو کی۔ اس ملاقات میں فریقین نے ایران اور قطر کے باہمی روابط اور تعاون کے ساتھ ساتھ مسئلہ فلسطین، غزہ کی صورتحال اور شام کے حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی چند روز قبل قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچے تھے۔ فلسطینی وزارت صحت نے مغربی کنارے کے جنین پناہ گزین کیمپ میں غاصب سیونی فوجیوں کے ہاتھوں دو فلسطینیوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ فلسطینی میڈیا رپورٹوں کے مطابق جنین شہر اور کیمپ پر غاصب سیونی حکومت کی جارحیت مسلسل گیارہویں روز بھی جاری رہی۔ جمعرات کی شب جنین کیمپ میں سیونی دہشت گردوں نے دو فلسطینی نوجوانوں کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق دہشت گردوں نے ان شہداء کی لاشوں کو ان کے اہل خانہ کے حوالے کرنے سے منع کر دیا۔ فلسطینی میڈیا کا کہنا ہے کہ جنین شہر اور اس کے کیمپ پر سیونی ٹولے کی جارحیت کے آغاز سے اب تک شہداء کی تعداد 19 ہو گئی ہے، جبکہ درجنوں فلسطینی شہری زخمی بھی ہوئے۔ اس کے علاوہ متعدد کو سیونی دہشت گردوں نے اغوا بھی کیا۔ اس سے قبل فلسطین کی ہلال احمد سوسائٹی نے اطلاع دی تھی کہ جنین میں اس کے عملے نے تین فلسطینی خواتین کو سیونی بمباری میں زخمی ہونے کے سبب اسپتال منتقل کیا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس کے ساتھ صدر مرمو کے خطاب سے شروع ہوا۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی صدر نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں ملک کی ترقی کے لیے اتحاد کی اپیل کی۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ہم اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیں تو ہماری آئندہ نسلیں ایک ترقی یافتہ، مضبوط، باصلاحیت اور خوشحال ہندوستان دیکھیں گی۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کے مطابق اجلاس شروع ہونے کے بعد ہندوستان کی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں قومی اقتصادی سروے پیش کیا، جس کے بعد دونوں ایوانوں کی کارروائی 1 فروری تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ دہلی سے موصول ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے وزیراعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کے گیٹ پر صحافیوں سے گفتگو میں اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ یہ پہلا اجلاس ہے جس سے پہلے ایسی کوئی غیر ملکی رپورٹ نہیں آئی جو حزب اختلاف کے لیے ہنگامے کا بہانہ بن سکے۔ ان کا اشارہ سرمائی سیشن سے پہلے ہندوستان کے معروف صنعتکار گوتم اڈانی کے مالی گھوٹالے کے بارے میں امریکہ میں جاری ہونے والی رپورٹ کی طرف تھا۔ اڈانی وزیراعظم مودی کے قریبی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ادھر انڈین نیشنل کانگریس کی لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ اروند کیجریوال اور مودی میں کوئی فرق نہیں، دونوں ہی وعدے کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے نریندر مودی نے ہر ہندوستانی کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے ڈالنے کا وعدہ کیا تھا جو آج تک پورا نہیں ہوا، اسی طرح کیجریوال نے بھی دہلی کے عوام سے کئی جھوٹے وعدے کیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جمنا کا پانی اتنا صاف کریں گے کہ خود اس میں نہائیں گے اور پانی پی سکیں گے، لیکن آج بھی جمنا کی حالت بدتر ہے اور عوام کو آلودہ پانی پینے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ جب بی جے پی کے لوگوں نے اقلیتوں کے خلاف تشدد کیا تب کیجریوال کہاں تھے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ دہلی میں پانی کا مسئلہ بہت اہم ہے، لوگوں کو مہنگا پانی خرید کر پینا پڑتا ہے، لیکن میڈیا اس کے بارے میں کبھی نہیں دکھاتا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا میڈیا عوام کی آواز اٹھاتا ہی نہیں۔ راہل گاندھی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اس وقت بھارت میں نظریات کی لڑائی چل رہی ہے، جس میں کانگریس کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں سبھی لوگ یکساں ہونے چاہیے، ہر مذہب، ذات اور زبان کا احترام ہونا چاہیے۔ راہل گاندھی نے مزید کہا کہ میں اپنی جان دے سکتا ہوں، لیکن بی جے پی اور آر ایس ایس سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صدر زرداری نے ہماری یہ بات تسلیم کی تھی کہ پہلے صحافیوں کے تحفظات اور خدشات کو سنا جائے گا، اس پر مشاورت ہوگی اور اس کے بعد پھر وہ دستخط کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ صدر صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ محسن نقوی وزیر داخلہ پاکستان آ چکے ہیں، ایک دو روز میں وہ اسلام آباد آئیں گے، وہ میڈیا کے لوگوں سے اس حوالے سے مشاورت کریں گے اور تجاویز بھی لیں گے، جب کسی معاملے پر اتفاق رائے ہو جائے گا تو پھر ایکٹ پر دستخط کا مرحلہ آئے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے اس بات پر زور دیا کہ صدر زرداری نے مجھے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اظہار رائے پر پابندی کے پیکا قانون پر دستخط نہیں کریں گے، لیکن اگلے روز مجھے معلوم ہوا کہ وہ تو اس قانون پر پہلے ہی دستخط کر چکے تھے۔ ادھر حکومت کی جانب سے آزادی اظہار پر پابندیوں کے متنازع پیکا قانون کی منظوری کے بعد جہاں ایک طرف پاکستان میں صحافتی تنظیمیں اس قانون کو واپس لینے کے لیے ملک بھر میں سراپے احتجاج ہیں، تو دوسری طرف اس بل کے خلاف انسانی حقوق اور آزادی اظہار پر پابندی کے خلاف بین الاقوامی تنظیمیں اور ادارے بھی فعال ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں موجود یورپی یونین کے خصوصی نمائندے کی اہم اعلی شخصیات سے ملاقاتیں اور تشویش کا اظہار، جبکہ دوسری طرف خود حکومت اور اس کی اتحادی جماعتیں بھی اس حوالے سے آف دی ریکارڈ اور خاموش تحفظات رکھتی ہیں، تاہم بل کے حق میں بولنے والوں کی بلند آوازیں بھی سنی جا رہی ہیں، جن میں حکومت اور ان کی اتحادی جماعتوں کے ارکان بل کی منظوری پر دلائل اور جواز دیتے ہوئے اسے حالات کے متقاضی قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں فوج کے آپریشن میں 10 تکفیری دہشت گردوں کی ہلاکت کی خبر ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستانی فوج نے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں انجام دیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے بتایا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق فوجی دستوں نے اسی طرح دتہ خیل، حسن خیل، غلام خان اور میر علی نامی علاقوں میں بھی تکفیری دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد کاروائیاں انجام دیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا کہ مذکورہ علاقوں میں مجموعی طور پر 6 تکفیری دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ فوج نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے وافر مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کرنے کی خبر دی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے اپر کرم میں 2 قبائل کے درمیان جنگ بندی کے لیے آنے والے سرکاری قافلے پر فائرنگ سے اسسٹنٹ کمشنر کرم زخمی ہو گئے۔ SHO کے مطابق اپر کرم میں ضلعی انتظامیہ نے جنگ بندی کروا دی تھی، لیکن دوسرے فریق سے بات چیت کے لیے جانے والے قافلے پر فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ میں سرکاری قافلے کی قیادت کرنے والے اسسٹنٹ کمشنر کرم منان زخمی ہو گئے۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر منان کو بوشہرہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ الجو قلعے کے 7 اسسٹنٹ کمشنر امن و امان قائم کرنے کے لیے بوشہرہ جا رہے تھے، جس پر فتح قلعے کی طرف سے فائرنگ کی گئی۔ ضلع انتظامیہ کرم کا کہنا ہے کہ علاقے میں سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ادھر کرم میں پھنسے ہوئے 66 افراد کا کامیاب انخلاء کر لیا گیا۔ تریمنگل میں مشران کی سفارش پر 66 افراد بشمول خواتین و بچے محفوظ مقام پر منتقل کر دیے گئے۔ فسادات کی وجہ سے عوام پھنس گئے تھے۔ واضح رہے اس سے قبل لوئر کرم میں ڈپٹی کمشنر جاوید محسود کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے۔ اور سامن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام انداز جہاں۔ عزیز سامعین، انداز جہاں ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا، تو آئیے سنتے ہیں حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام انداز جہاں۔
We'll be right back. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کے پروگرام انداز جہاں میں ہم فلسطین, خاص طور پر غرب اردن میں صہیونی حکومت اور فوج کے جرائم اور مظالم کے بارے میں بات چیت کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. انداز جہاں تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم فلسطین کی تازہ ترین صورتحال, غزہ اور خاص طور پر غرب اردن میں صہیونی فوج کی جارحیت اور اس میں متعدد فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہونے اور اس کے علاوہ صہیونی حکومت کے دیگر جرائم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات چیت کریں گے. ہمارے اسٹوڈیو میں معزز مہمان موجود ہیں. اس کے علاوہ اسکائپ پر بھی ہمارے معزز مہمان موجود ہوں گے. اسی حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں, اس کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.
غزہ میں جنگ بندی کے باوجود غزہ اور غرب اردن کے علاقوں میں صہیونی فوج کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے, جس میں مزید درجنوں فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر ہے. دریا اردن کے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملے میں 10 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے, جبکہ مغربی کنارے کے قصبے تمون میں صہیونی فوج نے کاروائیاں تیز کر دی ہیں. ادھر انصار اللہ یمن نے ایک بیان میں غزہ اور غرب اردن میں غاصب صہیونی حکومت کی جارحیتوں کی مذمت کی ہے اور امریکی حمایت کو ان جارحیتوں کے جاری رہنے کا اصلی سبب قرار دیا ہے. انصار اللہ یمن کے ترجمان محمد عبدالسلام نے ایک اور بیان میں کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کا منصوبہ ناکام ہوگا. محمد عبدالسلام نے صدر ٹرمپ کے متنازعہ منصوبے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ماضی میں امریکی اور اسرائیلی ناپاک منصوبے خاک میں مل گئے ہیں. فلسطین کے مسئلے کو ختم کرنے کی یہ کوشش بھی ناکامی سے دوچار ہوگی. واضح ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ مصر اور اردن غزہ کے فلسطینیوں کو اپنے ملکوں میں پناہ دیں اور ان کو غزہ سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے, جبکہ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صہیونی حکومت کی حمایت میں ایک اور قدم اٹھاتے ہوئے فلسطین کے حامی طلبہ اور تعلیمی اداروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا ہے. وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا کہ صدر ٹرمپ کے نئے حکم کے تحت فلسطین کے حامی طلبہ اور تعلیمی اداروں کی سرگرمیوں پر سخت نگرانی کی جائے گی, چنانچہ اگر وہ فلسطین کی حمایت میں سرگرم پائے گئے تو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. اس حکم نامے کے تحت فلسطین کے حامی طلبہ اور غیر ملکی تعلیمی عملے کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی. اگر ضروری ہوا تو سخت کاروائی کرتے ہوئے انہیں تعلیمی اداروں سے نکال دیا جائے گا. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ناجائز صہیونی حکومت نے گزشتہ تقریباً 8 دہائیوں سے خطے اور خاص طور پر فلسطین میں جو دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے, اس میں اسے مغربی ملکوں, خاص طور پر امریکہ کی حمایت حاصل رہی ہے. اور آج بھی اگر یہ ممالک صہیونی حکومت کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیں تو وہ فلسطینی گروہوں کا مقابلہ کرنے پر قادر نہیں ہے, اور اس کا مشاہدہ دنیا نے غزہ کے خلاف 15 مہینے کی صہیونی جارحیت میں کیا ہے, کہ جب ایک چھوٹے سے گروہ حماس نے اپنے بلبوتے پر صہیونی فوج کو چنے چبوا دیے, اور اگر امریکہ اور مغربی ملکوں کے عسکری و فوجی حمایت اسے حاصل نہ ہوتی تو کب کا اس کا شیرازہ بکھر چکا ہوتا.
اسی حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ممتاز تجزیہ نگار جناب عباس نقوی کو. پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید.
جی آپ کا شکریہ. جی
عباس نقوی صاحب, جیسے کہ رپورٹ میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ غرب اردن میں خاص طور پر اب صہیونی حکومت کی جارحیت کا جو سلسلہ ہے وہ اس کی طرف مرکوز ہو گیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غزہ پر بھی ابھی جارحیت جاری ہے لیکن زیادہ اس کا جھکاؤ اور اس کا میلان اور اس کا زور جو ہے اب غرب اردن پر ہے, اور غرب اردن جو غزہ کے مقابلے میں کم جارحیت کا نشانہ بنا تھا اب زیادہ جارحیت کا نشانہ بن رہا ہے, تو صہیونی فوج اور صہیونی حکومت کے غرب اردن پر توجہ اور اس پر توجہ مرکوز کرنے کی آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, اس کی متعدد اس کی وجوہات ہیں. ایک تو خود چونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ امریکی صدر بن چکے ہیں باقاعدہ طور پر, اور اب امریکہ میں جو اقتدار ہے وہ ٹرمپ کے پاس ہے, اور ٹرمپ نے جو ہے وہ کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اسرائیل کو ہر طرح کی جارحیت کی, اس میں خاص طور پر مغربی کنارے کے بارے میں بھی ٹرمپ کی طرف سے گرین سگنل جو ہے وہ صہیونی حکومت کو گیا ہے. چونکہ مغربی کنارے کے حوالے سے جو اس سے پہلے جو بائیڈن جو کہ امریکہ کے سابقہ صدر تھے, انہوں نے جو پابندیاں وہاں پر عائد کی تھی, وہاں کے جو صہیونی آباد کار تھے ان کے حوالے سے جو زیادہ, بہرحال وہ ساری شدت پسند ہے, لیکن جو زیادہ ان میں فلسطینیوں پر ظلم اٹھاتے تھے اور ان کے خلاف جارحانہ طور پر کاروائیاں کرتے تھے، تو ان کے سلسلے میں جو بائیڈن نے کچھ پابندیاں عائد کر رکھی تھی ان کی حکومت کی طرف سے، لیکن ٹرمپ نے آتے ہی، ابھی چند دن ہوئے ہیں ان کو امریکہ کا صدر بنے ہوئے، لیکن فوری طور پر انہوں نے آتے ہی وہ پابندیاں جو تھیں وہ کالعدم قرار دے دی۔ تو ایک طرح سے ایک تو وجہ یہی ہے کہ ٹرمپ نے آ کر صہیونی حکومت کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ جو جی چاہے وہاں پر وہ انجام دے، تو اس کا فائدہ صہیونی حکومت اٹھا رہی ہے، تو یہ ایک وجہ ہے۔ دوسری اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ چونکہ مغربی کنارہ جو ہے وہاں پر فلسطینی انتظامیہ اس کے اختیار میں ہے، تو فلسطینی انتظامیہ کے جو محمود عباس صاحب ہیں
جی
وہ زیادہ تر استقامت کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، بلکہ وہ صہیونی حکومت کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، اور پھر فلسطینیوں کے خلاف جو وہاں پر ہیں مغربی کنارے میں، تو ان کے خلاف ہی اقدامات کرتے ہیں، ان کو قیدی بناتے ہیں اور گرفتار کرتے ہیں ان کو۔ تو ایک طرح سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صہیونی حکومت جو ہے وہ اس کے نزدیک وہ اقدامات جو محمود عباس مغربی کنارے کے فلسطینیوں کے خلاف انجام دے رہے ہیں وہ صہیونی حکومت کے لیے ناکافی ہیں، وہ چاہتی یہ ہے کہ محمود عباس کو مزید اقدامات انجام دینے چاہیے، تو محمود عباس پر دباؤ بڑھانے کے لیے بھی اسرائیل جو ہے وہ اس طرح کی کام انجام دے رہا ہے۔ بہرحال ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ صہیونی حکومت اس 15 ماہ کی جنگ کے دوران اپنے اہداف کے حصول میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے، جو بھی اس نے جنگ شروع کرنے سے پہلے یا طوفان الاقصی آپریشن کے بعد جو اس نے غزہ پر جو حملے کیے اور اس کے بعد جو اس نے اعلان کر رکھے تھے کہ ہم یہ اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں جنگ کے ذریعے سے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی ساری جارحیت کے باوجود اور امریکہ کی طرف سے ملنے والی ساری امداد کے باوجود اپنے وہ اہداف جو اس نے خود اعلان کیے تھے حاصل نہیں کر سکی، تو اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے بھی مغربی کنارے پر مسلسل حملے کر رہی۔
اچھا آپ نے کہا کہ محمود عباس کے ساتھ قریبی تعلق ہے صہیونی حکومت کا، تو ہم دیکھتے ہیں جب محمود عباس اتنے قریب ہیں تو، اور غرب اردن کے علاقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی مجاہدین کی کاروائیاں بھی نہیں ہیں صہیونی حکومت کے خلاف، خاص طور پر جب غزہ جارحیت کا نشانہ بنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ غرب اردن میں اس طرح کے حالات نہیں تھے کہ صہیونی حکومت اس وقت بھی غزہ پر وسیع جارحیت کا ارتکاب کرے، تو غزہ سے توجہ پھر مرکوز کر دی غرب اردن کی طرف، جبکہ خود اس کی حامی حکومت وہاں پر، انتظامیہ وہاں پر موجود ہے۔
جی ہاں، جو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کوئی دو چار وجوہات نہیں ہیں، اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ وہاں پر چونکہ ایک جنگ شروع ہوئی تھی سیف القدس کے نام سے، تو اس سے پہلے تک ہم نے یہ دیکھا تھا کہ زیادہ تر استقامت جو تھی وہ غزہ میں ہی تھی، اور غزہ کی طرف سے ہی صہیونی حکومت کے خلاف استقامت اور وہ حملے جو کیے جاتے تھے یا صہیونی حکومت کی جارحیت کا جو مقابلہ کیا جاتا تھا وہ غزہ کی طرف سے کیا جاتا تھا، لیکن جب یہ جنگ شروع ہوئی اس کے بعد سے پھر استقامت کا دائرہ تقریباً پھیل گیا، اور نہ صرف وہ غزہ پٹی کے اندر تک محدود بلکہ مغربی کنارے تک بھی اس کا دائرہ پہنچ گیا، اور وہاں بھی مجاہدین نے چاہے وہ حماس کے ہوں یا دوسرے فلسطینی ہوں جو کہ حماس کے حامی تھے، تو ان کی طرف سے بھی استقامت کی جانے لگی تھی وہاں پر۔ اور صہیونی حکومت کے ایک خوف یہ بھی ہے کہ جیسی استقامت غزہ میں ہے ویسی ہی کہیں وہ مغربی کنارے میں بھی شروع نہ ہو جائے، تو ایک طرح سے ان کو دبانے کے لیے اور ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے صہیونی حکومت اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے، لیکن ہم نے اب بھی دیکھا کہ اتنی یعنی تباہی اور بربادی ہونے کے باوجود غزہ میں ہم نے یہ دیکھا، ساری دنیا نے یہ دیکھا کہ حماس کے حوصلے، اور نہ صرف حماس کے تو مجاہدین ہیں اپنی جگہ پر، وہ تو اپنے راستے پر ثابت قدم ہیں، لیکن ان کے جو حامی ہیں ان کے حوصلے بھی پست نہیں ہوئے، حالانکہ گھر کے گھر تباہ ہو گئے، بہت سارے افراد ایک ہی گھر کے شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی فلسطینی جو ہیں وہ حماس کے ساتھ ہیں، تو ان کے حوصلے پست نہیں ہو سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صہیونی حکومت کی بھول ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ مغربی کنارے کے فلسطینیوں پر اس طرح ظلم کر کے حملے کر کے ان کے حوصلے پست کر دے گی، تو میرے خیال میں تو وہاں پر بھی وہ استقامت جس کو غزہ میں نہیں دبا سکی وہ استقامت مغربی کنارے سے بھی اسرائیل کے خلاف اٹھے گی. جی
جی, ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے فلسطینی عوام کے شجاعت کی بات کی, ان کے حوصلے کی بات کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی جنگ بندی ہوئی ہے غزہ کے اندر, تو جو شمالی غزہ کے اور غزہ شہر کے وہ فلسطینی جو اپنا گھر بار تباہ ہونے کی وجہ سے مرکزی غزہ یا جنوبی غزہ میں گئے تھے, وہ واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹے ہیں, اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں. تو فلسطینیوں کی اپنے گھروں کو واپسی اور پھر وہاں پر خیموں کا نہ ہونا یا امکانات کا نہ ہونا, ان کے حوصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
جی بالکل, ان کے حوصلے کی تو ساری دنیا اس وقت داد دے رہی ہے, حالانکہ امریکہ کی طرف سے, ٹرمپ کی طرف سے بھی اور اسرائیل کی طرف سے بھی ایسے منصوبے پیش کیے گئے تھے کہ جن کے نتیجے میں وہ چاہتے یہ تھے کہ غزہ جو ہے بالکل ویران ہو جائے, یعنی خالی ہو جائے. ویران تو اسرائیل نے کر دیا ہے, لیکن چاہتے یہ تھے کہ وہاں کوئی مکین نہ رہیں, وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر چلے جائیں, ان کے لیے پرکشش طرح کے پیکج جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں, دوسری جگہ پر مقامات پر گھر تعمیر کیے جائیں تاکہ غزہ کا علاقہ جو ہے وہ خالی ہو جائے. لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں غزہ کے باشندوں کو کہ جنہوں نے سپر طاقتوں کی ساری ان پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور اپنی استقامت کو جاری رکھا, اور اس بات کو انہوں نے ثابت کر دیا دنیا والوں پر کہ وہ اپنی سرزمین کو, چاہے وہ کھنڈرات میں ہی تبدیل ہو چکی ہے, اسے چھوڑ کر کہیں اور جانے والے نہیں.
بے شک. اس وقت اسکائپ پر ہمارا رابطہ ہوا ہے ممتاز عزیز نگار جناب میسم حمدانی سے. السلام علیکم میسم حمدانی صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ میں جب جنگ بندی ہوئی ہے تو صہیونی فوج نے اپنی جارحیت کا رخ غرب اردن کی طرف موڑ دیا ہے, اور وہاں پر اس کی کاروائیوں میں اب روز بروز شدت آتی جا رہی ہے, تو آپ صہیونی جارحیت جو غرب اردن میں اس وقت ہو رہی ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور اس کے پیچھے کیا مقاصد تنہا ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ شکریہ دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو سلام عرض کرتے ہیں. دیکھیں جو کچھ ابھی غزہ کے اندر ہو رہا ہے یا جو کچھ لبنان کے اندر ہو رہا ہے, اس میں ایک بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جس طرح رہبر انقلاب نے بھی متعدد مقامات پر متعدد مرتبہ اس کی طرف اشارہ کیا کہ جو مقابلے میں قوتیں ہیں خصوصاً استکباری امریکہ اور اسرائیل اور اس قسم کی جو اس کی دوسری حامی طاقتیں ہیں, تو ان سے کسی بھی قسم کے وعدے کو انسان اگر اس پہ اعتماد کرے یا ان کے اوپر اعتماد کرے یا ان کی کسی بات پر یقین جو ہے وہ کرے, تو یہ دشمن کے اوپر یقین کرنا بالکل جو ہے اس کو درست نہیں ہے. بلکہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ رہبر نے متعدد مرتبہ اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ اسرائیل امریکہ یہ جو دشمن ہے, یہ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت جو ہے وہ باتوں سے نہیں مانتے, یہ مقاومت کے بغیر اور یہ طاقت کے بغیر کسی دوسری زبان کو نہیں سمجھتے, اور ان کی اگر ہم کہیں کہ جو ہے بین الاقوامی معاہدے کر لیے, آج تک انہوں نے کسی معاہدے کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کی. جو کچھ ابھی اردن میں ہوا اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ ہوا ہے اسی طرح, یا آپ اس کے علاوہ خود لبنان کے اندر دیکھ لیں کہ حالانکہ جنگ بندی ہے لیکن اس جنگ بندی کے بعد وہاں پر جو ہے اس کئی اس کی جو ہے متعدد جو ہے خلاف ورزیاں کی گئیں. اسی طرح لبنان کے اس علاقے سے ابھی تک وہ باہر نہیں نکلے جہاں سے انہوں نے جو ہے وہ نکلنا تھا, پھر اس جنگ بندی کو کچھ دنوں کے لیے جو ہے انہوں نے آگے سیز فائر کو بڑھایا, لیکن اگر وہاں کے عوام نہ ہوتے, وہاں کے لوگ نہ ہوتے, وہ اپنے گھروں کی طرف واپس نہ پڑتے, تو یہ تو اس علاقے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. پھر دوسری چیز آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی ان کے کام ہیں کہ جس کے اندر ہمیں صلح نظر آتی ہے, جس کے اندر ہمیں سیز فائر نظر آتا ہے, جس کے اندر ہمیں عقب نشینی نظر آتی ہے, وہ ان کی مجبوری ہے. جب یہ ایک کسی مجبوری کی حد تک کسی چیز کو جو ہے وہ کسی ایسا ایک بحران جو بن جائے کہ جس کو پھر ایڈمنسٹریٹ نہ کر سکے, اس کو کنٹرول نہ کر سکے, تو اس وقت جو ہے پھر بیک سٹیپ لیتے ہیں. لیکن اس سے مراد کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ یہ حتماً جو ہے وہ واپس پلٹیں گے. یہ اپنا بہانے کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اس علاقے کو جو ہے وہ قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کا سلوگن ہے نیل سے فرات تک, تو نیل سے فرات تک کے جتنے علاقے ہیں جیسے مصر ہے, جیسے اردن ہے, جیسے عراق کے علاقے ہیں, شام کے بعض علاقے ہیں, تو ان کے اندر یہ تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ لوگ ان سے ہاتھ اٹھا لیں گے تو یہ بہت بعید بات ہے کہ وہ ہاتھ ان سے اٹھائیں گے. ابھی حال ہی میں جو ٹرمپ صاحب کی طرف سے فارمولہ پیش کیا گیا کہ جہاں پر یہ دوبارہ بات کی گئی کہ غزہ کے لوگوں کو مصر کی طرف اور اردن کی طرف نکالا جائے، تو ہو سکتا ہے یہ جو اب جو کچھ اردن میں ہو رہا ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہو کے ان حکومتوں کو اس چیز پر منانے کے لیے جو ہے وہ راضی کرنے کے لیے اس کی جو ہے ان کو پریشر میں لانے کے لیے اس قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہوں، یا مثلا ان کے خیال میں جو سپورٹ وہاں سے آ سکتی ہے، اب پتہ ہے اردن کے اندر پہ ایک بہت بڑی تعداد فلسطینیوں کی ہے، فلسطینی مہاجر ہیں جو اردن کے اندر موجود ہیں، بہت بڑی تعداد ہے ان کی، تو ان کی طرف سے کوئی ایسی جو ہے مدد نہ پہنچ سکے یا ایسی کوئی انٹرنیشنل ایڈ کے جو اس راستے سے جو ہے وہ
اچھا میسم محمد عانی صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو دریائے اردن کا مغربی کنارہ ہے جسے غرب اردن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں پر تو محمود عباس کی انتظامیہ ہے اور وہ مینون اسی طرح عمل کر رہی ہے جس طرح سے ہونی حکومت اسے کہہ رہی ہے، تو اس کے باوجود جب محمود عباس خود وہاں پر استقامتی طاقتوں کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں تو صہیونی فوج پھر جارحیت کیوں کر رہی ہے غرب اردن اور مغربی کنارے کے علاقے میں؟
میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں یہ حکومتیں تو برائے نام ہیں، ابھی آپ دیکھیں خود ابھی جو یہ جیل ہے کہ جہاں سے ابھی اسرائیلی قیدی جو ہے وہ آزاد کیے جاتے ہیں الوفر کے نام سے، یہاں پر بھی آج جو ابھی آخری خبریں تھیں وہ یہی تھیں کہ جب وہ اسرائیلی فوجی جو ہے ان کو دیا گیا تو اس کے مقابلے میں فلسطینیوں کو آزاد کرنے میں ابھی تک وہ تاخیر کا شکار ہے، اور ابھی تک وہ آخری جو میرے پاس جو اطلاعات تھی ان کے مطابق تو آزاد نہیں ہوئے تھے، اور اس دوران جو واقعات پیش آئے وہ آپ دیکھیں کہ تقریباً 10 سے زیادہ فلسطینی ہیں کہ جن کو جو ہے گولیاں مار کے جو ہے وہاں پر شہید کیا گیا یا زخمی کیا گیا وہاں پر، اسی طرح یہ جو غرب اردن کی بات ہے یا خود اردن کے جو علاقے ہیں یا اس طرف کے جو علاقے ہیں مثلا رام اللہ یا اوپر کی جو، یہاں پر حکومتوں کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، یہ عوام ہے، یہ وہ قوم ہی ہے کہ جو ابھی تک مقاومت کر رہی ہے، یہاں پر نہ محمود عباس کی کوئی حکومت جو ہے وہ مقاومت کر رہی ہے نہ محمود عباس کی کوئی حکومت اگر سازش کرتی ہے تو اس کا کوئی اتنا خاص اثر اس معنی میں کہ عوام کے اندر ان کی جو ہے وہ اثر و رسوخ ہو، عوام کے اندر ان کا نفوذ ہو وہ ہے، بلکہ یہاں پر وہ صرف سیکورٹی کی اعتبار پر، وہاں یہاں پر جو ہے بعض ماہرین کے مطابق اس علاقے کے اندر جتنی کاروائیاں اسرائیلی فوج کے خلاف ہوتی ہیں ان کی 90% کاروائیاں جو ہے اپنے اس کام کے ہونے سے پہلے جو ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اتنا سخت وہاں پر سیکورٹی کا حصار ہے، اتنے وہاں پر جو ہے سیف کیمراز انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، وہاں پر اس قسم کی جو کنٹرول ہے کہ جس گلی کوچے کے اندر ہم کہہ لیں کہ وہاں تک جو ہے ان کا کنٹرول ہے، تو وہ ان عوام کے خوف سے ہے، نہیں تو ان حکومتوں کے ڈر سے تو نہیں ہے، اب جو اطراف کے ممالک ہیں آپ دیکھ لیں وہاں پر بھی تو حکومتیں جو ہیں وہ تو مسئلہ نہیں ہے اسرائیل کے لیے، بلکہ وہ وہاں کی عوام ہے، وہاں کی اقوام ہے کہ جو مسئلہ ہے اسرائیل.
جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا احمد عانی صاحب. باس نقوی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ فلسطینیوں کے واپسی شروع ہوئی ہے شمالی غزہ کے اندر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران 5 لاکھ سے زائد فلسطینی اپنے جو تباہ شدہ گھر ہیں وہاں پر آئے ہیں اور ان کے لیے امدادی سامان میں بھی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، تو ان کی دوبارہ آباد کاری کے سلسلے میں ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ ایک منصوبہ پیش کیا ہے کہ یہ یہاں پر نہ آئیں بلکہ ان کو اردن اور مصر کی طرف بھیج دیا جائے، جن کی دونوں ملکوں نے اور بعض یورپی ملکوں نے اور دنیا کے دوسرے ملکوں نے زبردست مخالفت کی ہے، تو آپ ٹرمپ کے اس منصوبے کو کیسے دیکھتے ہیں؟
جی ٹرمپ جو ہیں وہ دراصل اینٹی فلسطین یا فلسطینیوں کے دشمن ہیں میں سمجھتا ہوں، اور ان کے سارے جذبات جو ہیں وہ صہیونیوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کے اپنے اقدامات جو ہیں وہ بھی یہودی صہیونی ہی سمجھی ان کو،
جیرارڈ کوشنر
جی. تو ان کے سارے اقدامات جو ہیں وہ اسرائیل کے حق میں ہیں، اور جو اسرائیل کے منصوبے ہیں اور اسرائیل جن منصوبوں کو خود عملی جامہ نہیں پہنا سکا ہے اپنی ساری اتنی جارحیت اور بربریت کے باوجود بھی، تو ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ انہی منصوبوں کو جو ہے وہ عملی جامہ پہنائیں، تو اس کے لیے وہ سارے اقدامات انجام دیتے ہیں، اور آئندہ بھی یہی، اب جو ان کی ملاقات ہونے والی ہے اسرائیلی وزیراعظم کے ساتھ بھی، تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ اسی طرح کے ہوں گے کہ کس طرح اسرائیلی منصوبوں کو عملی جامہ جو ہے وہ پہنایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک ٹرمپ کے اس نظریے کا تعلق ہے تو میرے خیال میں یہ جو فلسطین کا مسئلہ جو ہے جس طرح حل ہونا چاہیے اس کے بالکل ہی برعکس ہے، کیونکہ صہیونی ہیں وہاں پر جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور وہ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، یورپی ممالک سے یا دوسرے ایشیائی ممالک سے وہاں پر ان کو لے جایا گیا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ صہیونی جو وہاں پر
ناجائز طریقے سے
جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے وہاں پر، ان کو وہاں سے لے جائیں اٹھا کے، اور جہاں جہاں سے وہ آئے ہیں جن ملکوں سے آئے ہیں ان کو وہاں لے جائیں، اور وہ سرزمین جو ہے جہاں پر اب تو یعنی موقع بھی ہے، اب غزہ جو ہے وہ سارا تباہ شدہ ہے، فلسطینی جو اس سرزمین کے مالک ہیں ان کے پاس مکان نہیں ہے رہنے کے لیے، تو میرے خیال میں تو بہترین یہ ہے کہ اسرائیل میں جتنے بھی مکانات ہیں اب تو عالمی برادری کو اس پر زور دینا چاہیے کہ غزہ والے باشندے جن کے 90% مکانات اس وقت تباہ ہو چکے ہیں، کھنڈرات بن چکے ہیں، تو اب وہ غزہ کے جتنے بھی باشندے ہیں ان کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں لے جایا جائے، وہاں پر ان کو آباد کیا جائے، اور یہ جو اسرائیلی وہاں پر ہیں ان کو ٹرمپ کو چاہیے کہ ان کو وہاں سے لے جائیں۔
امریکہ بہت بڑا ہے جو رقبے کے لحاظ سے، اور اس کے ساتھ کینیڈا لگتا ہے جو بہت بڑا حامی ہے صہیونی حکومت کا،
جی
تو یہ دونوں چاہیں تو ایک علاقہ انہیں دے سکتے ہیں، بڑے آرام سے رہ سکتے ہیں، 50-60 لاکھ کی آبادی ہے۔
ہاں جی بالکل، اور وہاں مکانات بھی بنا سکتے ہیں آپ، تو یعنی ایسی جگہ بھی امریکہ میں بہت زیادہ ہے، یعنی ضروری نہیں کہ جو مکانات وہاں پر بنے ہوئے ہیں انہیں میں ان کو ٹھہرائیں،
جی
بلکہ ان کے لیے الگ سے بستیاں بنا سکتے ہیں،
5-10 سالہ منصوبہ بنا سکتے ہیں،
جی شہر سازی جو یہاں پر کرتے ہیں، صہیونی بستیاں مقبوضہ فلسطین میں بناتے ہیں وہ وہاں پر بنائیں، امریکہ میں بنائیں، جا کے یورپ کے دوسرے جو ممالک ہیں جرمنی میں بنائیں، تو دوسرے ممالک میں وہ اس طرح کی بستیاں بنا کے تو آرام سے ان کو وہاں لے جا سکتے ہیں، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بھی آباد ہوگا، اس کے فائدے میں بھی یہ بات ہوگی،
جی
اور غزہ والوں پر بھی یہ ایک طرح کی جو ہے وہ مہربانی ہوگی کہ اس وقت چونکہ سردیوں کا موسم بھی ہے اور وہاں پر امکانات بھی بہت کم ہیں یعنی غزہ میں جو ہیں، تو میرے خیال میں تو یہ غزہ کے جو شمالی غزہ کے اور غزہ پٹی کے جو باشندے ہیں ان کو وہاں پر مقبوضہ فلسطین میں بسانا چاہیے، ان مکانوں میں کہ جہاں پر اس وقت اسرائیل۔
اچھا ویسے ٹرمپ صاحب نے ایک اور تجویز پیش کی تھی کہ کینیڈا جو ہے وہ امریکہ کی ریاست بن جائے، تو کینیڈا کو اس پہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کینیڈا کا ایک حصہ جو ہے وہاں پر صہیونیوں کو بات کر کے وہ ایک اور ریاست بنا دی جائے امریکہ کی۔
ہاں بالکل، امریکہ کی بنا دی جائے یا وہاں صہیونی ایک الگ سے جو ہے صہیونی
ملک بنا لے اپنا،
ہاں یہودی ملک بنا لے، صہیونیوں کا ایک ملک وہاں پر بنا لینا چاہیے۔
بہت شکریہ میسم حمدانی صاحب۔
جی جی سر،
اب آپ نے جیسے معزز مہمان کی بات سنی، اب ٹرمپ صاحب نے ایک اور ہوائی چھوڑی ہے کہ فلسطینیوں کو یہاں پر ان کی اپنی آبائی سرزمینوں پر دوبارہ آباد نہ کیا جائے بلکہ دوسرے ملکوں میں بھیج دیا جائے، جبکہ ناجائز آباد کار وہاں جو ہیں ان کو مزید زمین دینے کی بات کی جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسرائیلی اور امریکی گٹھ جوڑ ہے یہ کیا پایہ تکمیل تک پہنچ سکے گا؟
میرا خیال تو یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کوئی لالی پاپ دیا ہے اسرائیل کو، کہ چونکہ آپ دیکھیں کہ حالت بہت خراب ہے اسرائیل کے اندر، سیاسی اعتبار سے بھی، اقتصادی اعتبار سے بھی، اور یہ جو کچھ ابھی جو کچھ یہ پرزنرز ایکسچینج جو ہیں اس کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ حماس نے بہت زبردست طریقے سے میڈیا وار کی ہے، یعنی انہوں نے اپنے ثابت کیا یہ کہ وہ سافٹ وار کے اندر بھی جس طرح وہ ہارڈ وار کے اندر میدان کے اندر لڑے ہیں اسی طرح سافٹ وار کے بھی وہ مجاہد ہیں، یعنی اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ان کے ساتھ کس طرح برتاؤ کریں، جتنی بھی شرائط تھیں جتنے بھی دعوے تھے اسرائیل کے وہ سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے جب انہوں نے مجبور ہو کر جو ہے اس سیز فائر کو قبول کیا، تو اس وقت ان کو سارے پوائنٹس جو ہیں وہ حماس کو دینے پڑے، اب ان کے پاس کچھ ہے نہیں، تو اس مورل سپورٹ کے لیے میرا خیال ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید ٹرمپ انتظامیہ نے ایک مورل سپورٹ کے لیے یہ ایسی ایک اڑتی جو ہے وہ چھوڑی ہے کہ جس کو اسلامی دنیا تو اپنی جگہ پہ رہے گی، یورپینز بھی قبول کرنے کے تیار نہیں ہے، اگر یہی فارمولا ہے کہ آپ نے ان کو دوسرے علاقوں میں بھیجنا ہے تو اس سے آسان یہ ہے کہ ان سہیونیوں کو اس جرمنی میں بھیج دیں کہ جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا، یا سہیونیوں کو ایک جو جزیرہ خریدا جا رہا ہے ابھی اس وقت جس کی گرین لینڈ کی جو بات کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب زبردستی اس کو لینا چاہ رہے ہیں، تو وہ گرین لینڈ جو ہے ان کے حوالے کر دیں کہ ان کو وہاں پر لے جائیں. دنیا کی لاجک تو یہ ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک قسم کی ان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کے لیے، تھوڑا سا ان کی جو مورال کو ہائی کرنے کے لیے ایک بات کی گئی ہے، تاکہ وہ اپنا جو ہے ایک میڈیا وار کے اندر جو کچھ سخت شکست ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سا وہ کنٹرول کر سکے.
جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. اسی حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے.
گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران 500,000 سے زائد فلسطینی جنوبی اور مرکزی غزہ سے شہر غزہ اور شمالی غزہ میں واپس آئے ہیں. غزہ کے سرکاری انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ ترین جہریہ شروع ہونے کے 470 دن بعد 500,000 سے زائد فلسطینی صلاح الدین اور الرشید شاہراہوں سے شمالی غزہ میں واپس آئے ہیں. غزہ میں فلسطین کے سرکاری ادارے نے شمالی غزہ میں واپس آنے والے فلسطینیوں تک امداد رسانی کے حوالے سے بتایا کہ شمالی غزہ میں جو خیمے بھیجے گئے ہیں وہ ناکافی ہیں. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ بہت وافر مقدار میں امداد غزہ کی سرحد پر رکی ہوئی ہے اور سمجھوتے کے برخلاف ہم غزہ میں امداد لے کر آنے والے ٹرکوں کی تعداد میں کمی کا مشاہدہ کر رہے ہیں. صہیونی حکومت نہ صرف غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور مختلف علاقوں پر اپنے حملے اور جارحیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، بلکہ وہ غزہ کے لیے آنے والی امداد کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے، جس پر حماس نے صہیونی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کے ان اقدامات سے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد متاثر ہو سکتا ہے. حماس کے عہدیدار نے فرانس پریس سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم خبردار کرتے ہیں کہ معاہدے کے مطابق صہیونی حکومت کی جانب سے ایندھن سے بھرے ٹرکوں، خیموں اور دیگر سامان کے غزہ میں آمد کو روکنے سے قیدیوں کے تبادلے سمیت جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد متاثر ہو سکتا ہے. جبکہ حماس کے ایک اور رہنما نے مطالبہ کیا ہے کہ سالسوں کو چاہیے کہ وہ غاصب صہیونی حکومت کو معاہدے پر عمل درآمد کا پابند بنائیں اور اسے بحران کھڑا کرنے سے روکیں. اب جبکہ غزہ میں فلسطینی باشندوں کا اپنے گھروں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ غزہ کی تعمیر نو کا کام جلد از جلد شروع کیا جائے اور بے گھر فلسطینیوں کو ان کی آبادکاری میں مدد دی جائے اور غزہ کا انفراسٹرکچر دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جائے. لیکن بعض میڈیا ذرائع کے حوالے سے منظر عام پر آنے والی خبروں کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطی کے لیے ایلچی اسٹیون وٹکوف نے جنگ بندی کے معاہدے کا اعلان کرنے سے قبل صہیونی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو سے شمالی غزہ میں تعمیر نو کو روکنے کے وعدے کیے تھے. میڈیا ذرائع نے انکشاف کیا کہ نتنیاہو کو جنگ بندی کے معاہدے پر مجبور کرنے کے پیچھے امریکی وعدے ہیں، جن کا مقصد فلسطینیوں کو بے گھر کرنا، تعمیر نو کے عمل کو سبوداش کر کے اصل فلسطینی باشندوں کو غزہ پٹی سے نکلنے پر مجبور کرنا اور شمالی غزہ کو محفوظ بنانے کے بہانے طویل مدت تک ناقابل رہائش رکھنا ہے. لیکن جس طرح فلسطینیوں کے عزم راسخ اور مضبوط ایمان کے سامنے صہیونی حکومت بے بس نظر آئی اور وہ جنگ اور جہریت سے اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکی، اسی طرح وہ اور اس کے دیگر حامی اپنے اس منصوبے میں بھی ناکام رہیں گے. فلسطین فلسطینیوں کا تھا، ہے اور رہے گا.
انداز جام تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں عباس نقوی صاحب. رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کی واپسی جب ہو رہی ہے تو ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، بنیادی انفراسٹرکچر جو ہے وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فلسطینی اپنے تباہ شدہ گھروں کے پاس خیمے لگا کر جو ہے وہ اپنے گھر واپسی پر خوش ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں بہت سی مشکلات کا وہاں پر سامنا ہے، ان کو جو خیمے مہیا کیے گئے ہیں ان کی تعداد بھی کم ہے، دیگر جو ضروریات زندگی ہیں وہ بھی کم ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو امداد غزہ کی طرف آنے والی ہے صہیونی حکومت اس کی راہ میں بھی روڑے اٹکا رہی ہے، رکاوٹیں حائل کر رہی ہے، وہ امداد بھی نہیں پہنچنے دے رہی. تو صہیونی حکومت کے اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
جی ہاں، صہیونی حکومت کا میں سمجھتا ہوں کہ ہر اقدام جو ہے وہ غیر انسانی اقدام ہے. ظاہر ہے کہ جب سے اس نے غزہ پر وحشیانہ حملے شروع کیے، بربریت شروع کی، ظاہر ہے
اپنے گھر واپسی پر خوش ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں بہت سی مشکلات کا وہاں پر سامنا ہے، ان کو جو خیمے مہیا کیے گئے ہیں ان کی تعداد بھی کم ہے، دیگر جو ضروریات زندگی ہیں وہ بھی کم ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو امداد غزہ کی طرف آنے والی ہے صہیونی حکومت اس کی راہ میں بھی روڑے اٹکا رہی ہے، رکاوٹیں حائل کر رہی ہے، وہ امداد بھی نہیں پہنچنے دے رہی. تو صہیونی حکومت کے اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
جی ہاں، صہیونی حکومت کا میں سمجھتا ہوں کہ ہر اقدام جو ہے وہ غیر انسانی اقدام ہے. ظاہر ہے کہ جب سے اس نے غزہ پر وحشیانہ حملے شروع کیے، بربریت شروع کی، ظاہر ہے جس حکومت نے 46,000 سے زیادہ مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، جن میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے، تو جو بچوں اور خواتین پر جو حکومت رحم نہیں کرتی اس سے اسی طرح کے اقدامات کی توقع کی جا سکتی ہے. اسے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ غزہ کے جو باشندے جو وہاں پر ہیں جن کو ضروریات جن کے پاس ہیں اور اشیاء نہیں ہیں تو ان کو ان کے آسانی سے ان تک پہنچنے دے گی. تو یہی وجہ ہے کہ اس کی ماہیت میں ہی بربریت اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں. لیکن مجھے تعجب یہ ہوتا ہے کہ اسلامی ممالک کے جو حکمران ہیں ان پر, خاص طور پر اب آپ دیکھیں کہ 15 ماہ کی جنگ جو ہے اس میں اتنی بڑی تعداد میں فلسطینی شہید ہوئے اور صہیونی حکومت کی طرف سے ہر طرح کی وحشت ڈالی گئی, روب ڈالا گیا, وہ تو الگ بات ہے, لیکن وہ جو وحشیانہ سلوک جو اس نے کیا تو اس کے مقابلے میں چاند ایک کے البتہ علاوہ جو ہے وہ کسی بھی, خاص طور پہ عرب ممالک میں کہنا چاہوں گا کہ ان کی طرف سے کوئی فلسطینیوں کے ساتھ کسی طرح کی ہمدردی کا اظہار تک نہیں کیا گیا. تو اب سوشل میڈیا پر میں دیکھتا ہوں کہ بعض وہ کہتے ہیں کہ عربوں نے جو ہے وہ کیا ہے وہاں پر جنگ بندی کی, تو اسی کو بڑا وہ اپنے لیے احسان اور فلسطینیوں پر اور اپنے لیے بڑا احسان سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے محسن ہیں. تو لیکن ان کے یہ محسن جو ہیں وہ آج ہمیں نظر کہیں نہیں آ رہے کہ کم از کم وہ اب بھی آ گیا, اب تو جنگ بند ہو چکی ہے. تو اب جب کہ جنگ بند ہو چکی ہے اور ان کی جانوں کے لیے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا امریکہ کی طرف سے بھی پابندی لگنے کا کوئی بڑا امکان نہیں ہے ان کے خلاف, تو کم از کم اتنی انسانی ہمدردی تو ان عرب ممالک کے حکمران میں ہونی چاہیے کہ اب جب صہیونی حکومت اس طرح کی امدادی سامان کی راہ میں بھی رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے تو اب آگے بڑھیں, کم از کم فلسطینیوں کی اس حد تک مدد کریں یا خود سے ان کے لیے امداد بھیجیں یا جو امداد ان تک پہنچنے کی راہ میں صہیونی حکومت رکاوٹیں ڈال رہی ہے آگے بڑھ کر ان رکاوٹوں کو ہی کم از کم دور کریں. 55 کے قریب یہ ممالک ہیں اور ایک چھوٹی سی صہیونی ناجائز حکومت جو ہے جس کے لیے ایک چھوٹی سی تنظیم نے جس کو آپ سمجھے کہ نکیل ڈال رکھی تھی, تو کم از کم اس کو اسی بات سے روکیں کہ وہ جو امداد نہیں پہنچنے دے رہی, تو وہ کم از کم وہ امداد فلسطینیوں تک جو ہے وہ خاص طور پر غزہ کے جو باشندے ہیں اور شمالی غزہ کے جو باشندے ہیں ان تک وہ امداد پہنچ جائے.
جی شکریہ میسم حمدانی صاحب. آخر میں ہمارے پاس ایک منٹ کا وقت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صہیونی حکومت جو اس جنگ میں اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکی اور پھر جنگ بندی پر مجبور ہوئی اور اب قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے حوصلے کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟
یا فلسطینیوں کے حوصلے اور ان لبنان کے اندر جو لبنانی عوام کے حوصلے ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں اس وقت. جس چیز کی ان کو توقع نہیں تھی وہ ہوا. ان کو توقع یہ تھی کہ ہماری اس جنگ کے بعد, اس ظلم اور بربریت کے بعد یہاں کی پبلک حماس کے خلاف ہو جائے گی, لبنان کی پبلک حزب اللہ کے خلاف ہو جائے گی اور ان کو اپنی موت کا جو ہے وہ سبب سمجھے گی اور اس بنا پر یہاں پر جو ہے آسانی سے جو ہے وہ قبضہ کیا جا سکتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے خود بیان کی, لیکن جیسی جنگ بندی ہوئی اس کے بعد انہوں نے بالکل اس کے برعکس ایک منظر دیکھا. آپ دیکھ لیں ابھی جو تبادلے کے مواقع, ابھی جو سیریمنی وہاں پہ جو پروگرام کیا جاتا ہے جس سے وہ سخت خائف ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بڑی تعداد میں عوام موجود ہے, وہاں پر عوام انہی فورسز کے اوپر دوبارہ جو اپنا اعتماد جو ہے اس کو اظہار کر رہی ہے. وہاں پر یہ سوشل میڈیا کے اندر, یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھری پڑی چیز ہے اور یہی سب سے بڑی پریشانی کا سبب ہے ان کے لیے.
جی میسم حمدانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں, اور عباس نقوی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں. فلسطین ان فلسطینیوں کا تھا, ہے اور انہی کا رہے گا, قابضوں کا یہاں سے بوریا بسرا گول ہوگا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.